ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने हलाल गिज़ा खाई और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईज़ाओं से मामून रहे तो वो जन्नती है। उस पर एक आदमी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसे लोग तो आजकल बहुत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआलम ने इरशाद फरमाया, बाद के जमानों में भी लोग होंगे ऐसे। अपने इस इरशाद में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का बहुत मुख्तसर और आसान नुस्खा बतलाया है कि आदमी हलाल गिज़ा का अहतमाम करे, सुन्नत के मुताबिक अमल करे और अपनी तरफ से पहुंचने वाली ईज़ाओं से लोगों को मामून और महफूज रखे। मैं इस वक्त इसका जो दूसरा जुज है, सुन्नत पर अमल, उसी से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसीलिए मबऊस फरमाया कि आपकी जात को पूरी इंसानियत के लिए नमूना करार दिया जाए। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के अंदर बेहतरीन नमूना मौजूद है। गोया हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के हर शौबे को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बनाने का एहतमाम करे। यही मतलब है लकद कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी इंसानियत को एक नमूना जिंदगी गुजारने का अता फरमाया। अब हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के मुताल्लिक इस बात का एहतमाम करें कि मेरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं। किसी भी शोबे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तमाम शोबे, चाहे वो अकाइद हों, चाहे अखलाक हों, इबादात हों, माशरत हो, मामलात हो, हर चीज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके ही को अपनाना आदमी के लिए कामयाबी का ज़मीन है। यहाँ तक के अपने लिबास की तराश खराश, अपनी वजह और कता, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ شمائل میں ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، اپنی لنگی کو ذرا اونچا کر لو، اس میں تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے، میلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر گھسٹتی رہے گی تو غبار دھول مٹی لگ کر کے میلی ہوگی اور گھسٹنے کی وجہ سے جلدی پھٹ بھی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وابقى، اور دیر تک باقی رہنے والی بھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہا بردۃ ملحا، اے اللہ کے رسول یہ تو ایک معمولی چدریا ہے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لنگی کو اونچا رکھنے کے لیے جو وجہ بتلائی انقا وابقا، کہ اس میں کپڑے کی صفائی بھی ہے اور کپڑا دیر پا بھی رہتا ہے، اس سے ان صحابی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کپڑے کی حفاظت کے پیش نظر یہ ہدایت دے رہے ہیں، ورنہ تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ذات تھے۔ اس لیے انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ معمولی چدریا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا تو آدھی پنڈلی تک تھی، میں نے اسی وقت اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک کر لیا، گویا لباس تک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی پیروی کی تاکید فرمائی۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، حالانکہ حضرات علماء کرام نے سنتوں کی جو تقسیم کی ہے، سنن ہدا اور سنن زوائد، اس کے پیش نظر لباس کی سنتیں جو ہے زوائد میں شمار ہوتی ہیں، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے قریش کی طرف گئے جا رہے تھے، آپ نے ان کو بھیجا تھا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس یہ پیغام لے کر کہ ہم لوگ یہاں جو ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کو اس کا موقع دیا جائے ہم زیارت کر کے واپس ہو جائیں گے، بیت اللہ کا طواف صحیح وغیرہ سے فارغ ہو کر۔ چونکہ قریش نے یہ طے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ مکے میں آ کر کے اپنا کام کر کے جائیں گے تو اس سے ہماری عزت کے اوپر آنچ آ جائے گی، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو یہ وہاں ہو کر کے آ گئے۔ اس لیے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، بہرحال انہوں نے اس سلسلے میں یہی فیصلہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس باقاعدہ مختلف لوگوں کو ایک ہی بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے سے ان کو باخبر کریں اور بتلائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر نکلے ہیں مقام حدیبیہ سے, مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچ گئی, اگرچہ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن بہرحال خبریں تو اس طرح پہنچی جاتی تھی. ان کے قبیلے کے لوگ ہتھیار سجا کر ان کے استقبال کے لیے آئے. ان کے قبیلے کے لوگوں کو اس پر فخر اور خوشی تھی کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو گویا اس طرح ایلچی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے. چنانچہ مکہ سے باہر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف جانے لگے اور کہا کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کیجیے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو مکلف بنایا گیا ہے, آپ وہ کام کیجیے, کوئی آپ پر انگلی نہیں رکھ سکتا. یہی باتیں ہو رہی تھی. اس درمیان میں ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی آدھی پیڑھی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا جو فیشن تھا, وہاں کے جو بڑے لوگ سردار قسم کے جو سمجھے جاتے تھے, وہ لونگی ایسی باندھتے تھے کہ وہ زمین پر گھستے اور اسی کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے تھے. اور کوئی آدمی اگر اونچی لونگی باندھتا تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے جو آپ کو لینے کے لیے آئے تھے اور آپ کی حمایت کے لیے آئے تھے, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی کو آدھی پیڑھی تک دیکھا, حضرت عثمان کو ٹوکا کہ عثمان آپ تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے ایلچی بن کر کے جا رہے ہیں اور آپ کی لونگی آدھی پیڑھی تک ہے. آپ کی لونگی کا یہ انداز دیکھ کر کے وہ تم کو حقیر اور ذلیل سمجھیں گے, تو حضرت اس لیے آپ ذرا اپنی لونگی کو نیچا کر دو. دیکھو ہم جیسے ہوتے ہیں تو یوں سوچتے کہ بھائی ہمارے کام میں یہ لوگ اتنی مدد کر رہے ہیں تو ان کی ایک آدھ بات مان لی جائے. نہیں, وہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا تھے, آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کی صلاح و فلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے. جب ان کے قبیلے والوں نے یہ مشورہ دیا تو جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, فرمایا ہکذا عزت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز, ان کا فیشن یہی ہے, میں اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. دیکھو گویا ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ماخلی بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے. وہاں عراق کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں کے وہ امیر بنائے گئے تھے, ایک جگہ کے گورنر تھے, کھانا کھا رہے تھے. اس وقت وہاں اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ فارسی النسل دہاقین جن کو کہا جاتا تھا چودھری قسم کے, وہاں موجود تھے. حضرت کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے دوران ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا, فوراً اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. ان کے اس انداز کو دیکھ کر وہ چودھری جو بیٹھے ہوئے تھے اجمی, وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارنے لگے. حضرت کا جو خادم تھا اس نے حضرت سے کہا, حضرت یہ لوگ آپس میں آپ کے اس عمل پر ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں اور گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا سارا کھانا سامنے موجود ہے، پھر بھلا اس بڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا اور ہم کو حضور کی طرف سے یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ دیکھو وہاں یہ نہیں پرواہ کرتے کہ لوگ ہمارے متعلق کیا سوچیں گے، ہمارا حال تو کیا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کے معاملے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے متعلق سوچتے ہیں۔ مثلا سفر ہے، سفر کے دوران ٹرین میں نماز کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھنے ہی پڑھنی ہے، تو بعض لوگ یوں سوچیں گے کہ بھائی غیر لوگوں کے سامنے میں نماز پڑھوں گا تو شاید میرے متعلق وہ یوں سوچیں گے کہ یہ پرانے زمانے کا آدمی فنڈامنٹلسٹ کہاں سے آ گیا۔ تو ہم نماز تک کو چھوڑ دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بتلائے گئے ہوئے ادب کو، ادب ہے کھانے کے دوران اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر پختگی تھی۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تنگی، پر وہ نہ سمجھیں میری بزم کے قابل نہ رہا۔ وہاں تو یہ دیکھتے ہی نہیں تھے لوگ کیا سمجھیں گے، وہاں تو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا ہے، اللہ کا راضی ہو۔ یار واقعہ یہی ہے، جو لوگ لوگوں کی اور انسانوں کی خوشی اور ناخوشی کو دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سب انسانوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، ایک اللہ کو راضی کر لیجیے بس۔ ساری دنیا راضی ہو یا نہ ہو باڑ میں جائے، اللہ راضی ہوگا ان سب کے مقابلے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کر لیا، اللہ کی ناراضگی سے وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا، اس وقت کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان آپ کا کھلا ہوا تھا، کسی وجہ سے آپ نے کھولے ہوں گے، لیکن وہ پہلی ان کی ملاقات تھی، پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے کرتے کے بٹن جو کھولے ہوئے دیکھے، کھلے ہوئے، تو بس یہ ادا ان کو ایسی بھا گئی۔ زندگی بھر انہوں نے اور ان کے بیٹے نے کبھی بھی بٹن نہیں لگائے۔ یہ ہے وہ محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، حضور کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے، کیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ادھر پورب کے علاقے میں، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ فاتبعونی کا ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چال چلو، جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے اسی انداز کو اختیار کرو۔ کیا ہوگا، انعام کیا ملے گا؟ بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ क्या है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। कोई मामूली इनाम नहीं है, खालिक कायनात जिसने सब कुछ बनाया, सबके दिल जिसके कब्जे इख्तियार के अंदर है, वो अगर राजी हो गया और वो तुमसे मोहब्बत करने लग गया तो फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो गए। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं और उसके बाद वो आसमानों में मलाए आला के अंदर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फुलाने बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उसके साथ मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले यानी फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करने लगते हैं। ثم يوزعوا له القبول في الارض, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस बंदे के लिए रूए जमीन पर मकबूलियत रख दी जाती है। अल्लाह की हर मखलूक उसके साथ मोहब्बत का सलूक करने लगती है, होया सब कुछ मिल गया उसको। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया लिखा है, एक मरतबा दरबार सजा हुआ था और अचानक उन्होंने ऐलान किया कि भाई दरबार में जितनी भी चीजें हैं जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसकी। बस ऐलान सुनना था कि भगदड़ सी मची, कीमती चीजों के ऊपर हाथ रखने के लिए लोग दौड़े उठे। एक बांदी वहां बादशाह के पास खड़ी थी, उसने धीरे से लेकर अपना हाथ बादशाह के कांधे पर रख दिया। बादशाह ने उसे कहा भाई सब भाग दौड़ कर रहे हैं कीमती चीजों को हासिल करने के लिए, तू नहीं जाती? उसने कहा मैंने भी तो आप पर हाथ रख दिया, इस दरबार के अंदर जो है उनमें आप भी हैं, पर आप अगर मेरे हो गए तो फिर मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरा है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह अगर हमारा हो जाए तो फिर हमें किसी और चीज को मनाने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह कब होंगे हमारे, जबकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी का एहतमाम करेंगे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को बताया है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। हमारे गुनाहों को माफ करना कोई है दुनिया में जो हमारे गुनाहों को माफ करे? बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा हुक्मरान, क्या आप उसको कह सकते हैं मैंने बहुत गुनाह किए अगर आप माफ कर दीजिए? उसके इख्तियार ही में नहीं, अल्लाह ही की जात है जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकती है। तो हकीकत तो यह है कि ये दो इनाम ही इतने बड़े हैं कि उसके बाद किसी और चीज की जरूरत रहती नहीं। अगरचे हदीस पाक में इत्तेबाए सुन्नत पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर बहुत सारे वादे सुनाए गए हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, एक मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बुनैया इन कदरत अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैस फी कल्बिका गश्शुन यहदी फफअल, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम सुबह और शाम ऐसी हालत में करो कि तुम्हारे दिल में किसी के मुतालिक कोई मैल न हो, ऐसा जरूर करो। ثم قال يا بني ان ذلك سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه, उसके बाद क्या फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे ये मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है, क्या किसी के मुतालिक दिल के अंदर कोई मैल بغض کینا کوئی برائی دل میں نہ ہو, بدخواہی نہ ہو, بدخواہی نہ ہو, کسی کا برا ہم نہ چاہیں. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ حضرات مہاجرین اور انصار کے بعد جو گروہ آیا تابعین کا, ان کے متعلق فرمایا ہے الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا و ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے ہمارے پروردگار, تو ہماری اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کی مغفرت فرما, اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے متعلق کوئی میل, کوئی بدخواہی نہ ہو, وہ ان کا وظیفہ ہے. تو یہی دعا کرتے ہیں, ہمیں بھی بحیثیت مومن کے اس دعا کو لازم پکڑے رہنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یا بنی ان ذلک سنتی, اے میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے, ومن احب سنتی فقد احبنی, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کتنا اونچا مقام ہے, وہ بھی اسی سنت کی پیروی, سنت کے اہتمام پر حاصل ہوتا ہے. اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعین, المحبۃ فی قلوب البرارہ, والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, والسعادۃ فی الرزق, والثقۃ فی الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا, اس کی پابندی کرے گا, اس پر محافظت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو چار نعمتوں سے نوازے گا. پہلی المحبت فی قلوب البرارہ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. اور والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور جو بدماش لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت ڈال دیں گے. وہ لوگ اس سے لرزتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضیٰ نے ایک مرتبہ سنایا کہ ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کے کلیکٹر نے, یہ انگریز کے زمانے کا قصہ ہے, انگریز کے زمانے میں کلیکٹر اپنے پورے علاقے کا بااختیار حکمران ہوا کرتا تھا, سب کچھ گویا اس کے پاس ہے. اس نے اسی سے کہا کہ بھئی یہ جنہوں نے ہمارے حکومت کا مقابلہ کیا تھا شاملی کے میدان میں, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ذرا ان کو. چنانچہ وہ آپ کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے آیا. حضرت کو پتا چلا کہ وہ آ رہا, تو جب وہ گنگو کے قریب پہنچا ہے تو حضرت اپنے کمرے کے اندر تشریف لے گئے, اندر سے کنڈی لگا دی. وہ آیا, باہر بیٹھا, اور اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے. بس تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کر کے چلا گیا. وہ اس کو یہ ہمت نہیں تھی کہ کھلوانے کے لیے گئے. بعد میں ایک موقع سے وہ کسی سرکاری ضرورت سے گنگو آیا, سرکاری مہمان خانے میں قیام پذیر تھا. لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ کلیکٹر آیا ہوا ہے, آپ ذرا اس سے مل لیں. حضرت نے فرمایا میں کیوں ملوں بھائی, مجھے کیا ضرورت ہے. لوگوں نے عرض کیا, حضرت چونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے سرپرست تھے, کہا دارالعلوم کے متعلق غلط شکایتیں حکومت میں پہنچی ہیں, اور آپ چونکہ سرپرست ہیں, اگر آپ خیر سگالی ملاقات کر لیں گے ایک آدھ, تو وہ غلط شکایتیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ذہن صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, حضرت کو جو ہے پالکی میں بٹھا کر, بڑے بڑے علماء حضرت کی پالکی اٹھانے والے تھے, باقاعدہ پالکی میں حضرت تشریف لے گئے, وہاں جہاں اس کا قیام تھا اس کے سامنے جا کر کے پالکی نیچے رکھی. حضرت اندر سے باہر تشریف لائے, وہ کلیکٹر اندر جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا, آپ پر نظر پڑتے ہی کھلے پاؤں دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس اور آپ کے لیے مسافر, آپ کے ساتھ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ نے اس کی طرف دیکھے بغیر خالی ہاتھ یوں کر دیا. اس نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو اور انصاف سے کام لو. اتنا جملہ فرما کر آپ اپنی کار پالکی میں بیٹھ گئے اور تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے بعد وہ کلیکٹر پوچھتا ہے لوگوں سے, میں یہ کون تھا؟ ان کے اوپر جب میری نگاہ پڑی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں غیر اختیاری طور پر دوڑ کر کے ان کے پاس, کہ یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے اور نوبت آئی نہیں. یہ وہ حیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے متعلق جو سنت کے پیروکار ہوتے ہیں, متبع ہوتے ہیں, تو گویا وہ فجرا کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں. اور تیسرا انعام کیا ہے؟ بس ساعت و پھر رزق کے روزی میں کشادگی. بھائی روزے کی کشادگی آج کل تو ہر آدمی وظیفے پوچھتا ہے, مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ روزی میں برکت کا. سب اسی میں سب وظیفچی بن چکے ہیں, نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں جتنا روزی کے وظیفوں کے پڑھنے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے بس ثقت و فی الدین, دین کے اندر مضبوطی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محافظت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.